السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 تلاوت کی گئی ہے، اور بحمد تعالی آج مسلسل تیسرا جمعہ ہے جس میں ہم اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایمان والوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اسے مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہوئے اس کی تمام تعلیمات پر عمل کریں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلا نقطہ جو سابقہ جمعوں میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے ان کو دعوت عمل دے رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اور اگر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگر بعض باتیں اللہ تعالیٰ کی مانی جائیں، اللہ کے احکامات میں سے بعض باتیں مانی جائیں اور بعض کا عملی طور پر انکار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ روش، یہ طرز عمل پسند نہیں، بلکہ اس روش اور اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ اور غضب ہے، جو کہ سابقہ مسلمان امت یعنی بنو اسرائیل پر نازل ہو چکا. دوسرا نقطہ الحمدللہ جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو بحمد تعالیٰ مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. گویا دین اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے, اس کے پلرز ہوتے ہیں, اس کی چھت ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بنی الاسلام, اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی خمسن, پانچ چیزوں پر. اس میں سب سے بنیادی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا اپنے قول اور عمل سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ, کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو گویا دین اسلام کی بنیاد کلمہ توحید, کلمہ شہادت پر ہے. اور پچھلے جمعہ الحمدللہ ہم نے اسلام کے یہ تین بنیادی عقائد, ان کی اہمیت, ان کا آپس میں ربط, اس پر گفتگو کی تھی. اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. دین اسلام کے یہ تین بنیادی عقائد ہیں, ایمانیات ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے. اس میں اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق, پیدا کرنے والا, مالک, رب, پروردگار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور یہی حاصل ہے در حقیقت کلمہ طیبہ کا, لا الہ الا اللہ کا اقرار در حقیقت اسی حقیقت کا اقرار ہے کہ اس کائنات کا معبود صرف ایک ہے. وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے, وہی پروردگار جس کی عبادت کی جائے, جس کی بندگی کی جائے, جس کی اطاعت کی جائے, جس سے محبت کی جائے, صرف رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم نے آپس میں ان تینوں عقائد کا تعلق اس طرح سے جوڑا تھا کہ اہم ترین نظریہ تو عقیدہ توحید ہی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم فلاح پا جاؤ گے. گویا اس بات کا اقرار اپنی زبان اور عمل سے کہ اس کائنات کا مالک الہ صرف اللہ ہے, یہ اس بات کی گارنٹی ہے, یقینی سے ہے کہ انسان لازمن کامیابی حاصل کر لے گا. اسی بات کو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, افضل الاعمال لا الہ الا اللہ, اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے قول اور عمل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, اس کا اقرار اپنے قول اور اپنے عمل سے کرے. مراد یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر اللہ کو الہ ماننے کے بعد اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دینا, اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا, یہ حاصل ہے سب سے بہترین عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کو کہا. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد اہم ترین ہوتی ہے, اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط سے مضبوط تر آپ بنا سکتے ہیں. تو جتنا کنوکشن, یقین کے درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا, اتنا ہی انسان کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے بھی ہم نے سامنے رکھے تھے کہ جب اللہ کو معبود مان لیا تو اب پوری زندگی میں عبادت, یہ لفظ عبادت پڑا ہے ہمیں, انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی, پوری زندگی میں اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر آ رہی ہو. صرف زبان سے اقرار مطلوب نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ زبان سے اقرار کرنے والے تو منافقین بھی تھے جو مدینے میں زبان سے اقرار کرتے تھے. سورہ منافقون کی بالکل ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس زبان سے اقرار کا اس کی تردید فرمائی. یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. گویا یہ میں زبان سے اقرار کر رہے ہیں, دل میں یقین نہیں. تو اس پوری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ زبان سے اقرار بھی ہو اور دل میں یقین بھی ہو جس کا حاصل انسان کا عمل ہے کہ عمل درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حران اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا, اس کی بندگی کرنا, اس کے احکامات کو بجا, اس کے احکامات کی بجا آوری کا نام عبادت ہے. پھر یہ عرض کیا گیا تھا کہ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ ایمان بالرسالت کہلاتا ہے, اور توحید اور رسالت میں آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. جیسے کلمہ طیبہ میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان دونوں میں آپس میں ربط یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے, جس نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا, اسی رب العالمین نے انسان کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا, اور اس کا مقصد تخلیق, اس کا مقصد پیدائش عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورۃ الزاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر اس آیت مبارکہ کی تشریح میں. تو بہرحال انسان کا مقصد تخلیق عبادت. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی فری ول سے, آزاد مرضی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی, اور اسی آزادی کے تحت ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. سورہ ملک آیت نمبر دو, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا, اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. لیبلوکم, تاکہ وہ آزمائے تمہیں. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو ایمان بالرسالت کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے. اب جب دارالامتحان ہے تو کوئی نہ کوئی ٹیچر, کوئی نہ کوئی استاد درکار ہوتا ہے امتحان کے لیے, کہ جو ایگزام میں آنے والا ہے, امتحان میں جو سوالات آنے والے ہیں اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. تو جیسے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی لائف میں کتابوں کی اور اساتذہ کی اہمیت ہوتی ہے, بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کی زندگی میں انبیاء کرام کو استاد کے طور پر, معلم کے طور پر مبعوث فرمایا, اور ان بہترین معلمین نے اپنے قول اور عمل سے انسانوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی کے مطابق ایک رول ماڈل, ایک اسوہ حسنہ رکھ دیا کہ اگر اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان انبیاء کرام کی پیروی کرو. اور ظاہری بات ہے ان تمام انبیاء کرام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کو تمام انسانوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ کی سیرت کی سیرت مطہرہ کو بہترین اسوہ قرار دیا کہ ان کو فالو کیا جائے. تو توحید اور رسالت میں تعلق یہ بنا کہ ایمان بے رسالت بھی در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفت رحمت کا اظہار ہے. کیونکہ انسان کو آزمانا تھا, لہذا اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا انسانوں پر اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انبیاء کرام انسانوں کے لیے رہنما بن جائیں, گائیڈ بن جائیں, اور ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے سکیں. اور انہی انبیاء کرام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جان والوں کے لیے رحمت قرار دیا. تو یہ تعلق بنا توحید اور رسالت کا. بہرحال اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جو اس حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اسی طرح تیسرا اور اہم ترین ایمان جو ہے وہ کہلاتا ہے ایمان بالآخرہ، آخرہ بعد میں آنے والی، گویا اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد یہ جو عارضی نظام زندگی ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ کائنات ہے، اس کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، نہ ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ رہے گا. رب کائنات کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی، اس کو کوئی زوال ہی نہیں. لیکن اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، فانی ہے. لیکن اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، اصل نظام شروع ہوگا، اور وہ ہے آخرہ. لہذا جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آخرت پر جب تک یقین نہ ہو انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. آج ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے، بے راہ روی ہے، نافرمانی ہے، اس کی ایک اہم وجہ بلکہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمیں حساب کتاب پر، جنت پر، جہنم پر ویسا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ہاں ایک ڈاگما ہے، ایک عقیدہ ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں اکثر و بیشتر کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے. اگر حساب کتاب پر یقین ہو، اس بات پر یقین ہو کہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہر لفظ جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہماری نیتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کا سب مانیٹر کیا جا رہا ہے، رب کائنات خود دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ہر وقت حیران دیکھتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی، وہ تو زندہ اور جاوید الحی القیوم ہے. لیکن اس نے انسانوں کے لیے، یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے، قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ثبوت کے طور پر نامہ اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ بعض انسان ایسے بھی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، جیسے دنیا میں قسمیں کھاتے تھے منافقین اور بچ جایا کرتے تھے، اسی طرح وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسم کھا کر ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے. تو ایسے جھوٹے لوگوں کو جو دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ثبوت کے طور پر وہ نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. اقرا کتابک، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا پڑھ لیجئے اپنا نامہ اعمال. اقرا پڑھ لو، کتابک اپنا نامہ اعمال، جو کچھ تم کر کے لائے اس میں ریکارڈڈ ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے، مالی حاضل کتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس نے تو ہمارے نامہ اعمال میں سے نہ کوئی بڑے سے بڑا عمل، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر گنتی کیا ہوا ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے. تو اگر اس بات پر یقین ہو تو انسان کا عمل درست ہو جاتا. بہرحال ایک غلط فہمی میری پچھلی مرتبہ کی گفتگو سے یہ سامنے آئی، میں نے پرویز مشرف صاحب کا نام لے کر یہ بات عرض کی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بالآخر اصل حساب کتاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہونا ہے اصل، اور بہرحال جس نے جو کیا ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے جزا یا سزا آخرت میں ملنے والی ہے. یہ دنیا کیونکہ نامکمل ہے اخلاقی اعتبار سے، یہاں ہم اگر نیک سے نیک انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ دینا چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں، ہمارے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، ان کو کوئی بدلہ دے سکیں. جانی باتیں ہمارے ریسورسز تو انتہائی لمیٹڈ, اور اتنا عظیم احسان عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر, کیا بدلہ دیں گے؟ اصل بدلہ رب کائنات دے گا انہیں, ظاہری بات ہے اس کے ریسورسز انلمیٹڈ ہیں, ہمارے سارے کے ساتھ سے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جو بدکار ہیں نافرمان ہیں, چاہے وہ پرویز مشرف جیسے لوگ ہوں, فرعون ہوں, حامان ہوں, کوئی بھی ہو, جنہوں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے, ان کو قیامت کے دن بارہ جواب دہی کرنی ہوگی. تو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے یا نہیں ملے گی؟ تو یہ غلط فہمی ہوئی, بہرحال میری گفتگو میں وہ نہیں آ سکی. دنیا میں بھی اسلامی نظام عادل, اسلامی نظام عدل اجتماعی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر عدل اجتماعی قائم ہو تو دنیا میں بھی ہر ہر ظلم کا جواب دینا ہوگا اور عدالت میں ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی. ظاہری بات ہے وہ عدل اجتماعی اس وقت تو قائم نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی اس طرح سے ہوئی کہ شاید ایسے لوگوں کو محض آخرت ہی میں سزا ملے گی, دنیا میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. میں نے اس پس منظر میں یہ بات عرض کی تھی کہ فوجی یا کمانڈر یا کمانڈو, ہمارے ملک میں ابھی کوئی ایسا نظام ہے ہی نہیں کہ عدالت میں ان کو پیش کیا جائے. عدالتیں آزاد نہیں ہیں, ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ایک عرصے تک جسٹس کی تلاش میں رہے, کس طرح سیاسی بنیادوں پر ان کو جو ہے بحال کیا گیا ہے. بہرحال وہ ایک کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ اور اگر ہو بھی گئیں تو کیا ایسے مجرموں کو کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ پھر کیا قرار واقعی سزا دی جا سکتی ہے؟ جس شخص نے اتنا ظلم کیا, لال مسجد آپریشن کی اگر بات کر لی جائے, معصوم لڑکیوں کو, معصوم بچی کو جس طرح سے فاسٹ فورس بموں سے جلا کر راکھ کر دیا گیا, آپ سزا دینا بھی چاہیں تو کیا سزا دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ سزائے موت. کیا وہ سزائے موت اس ظلم کے مطابق ہے؟ ممکن ہی نہیں. اسی طرح جس شخص نے ایٹم بم گرایا تھا پہلی مرتبہ, آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو گئے, نسل انسانی برباد ہو گئی, کیا سزا دے سکتے ہیں اسے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہی مرتبہ ماریں گے نا. یا خود تلو تقتیلا کے جو قرآن کے الفاظ ہیں, ایسے لوگوں کو ایسے قتل کیا جائے عبرت ناک, اس کی بوٹی بوٹی بھی کر دی جائے تو کیا وہ اس سزا کے اس عمل کے مترادف ہے؟ میں نے عرض کیا ممکن نہیں ہے. اصل بدلہ, اصل سزا وہ قیامت کے دن دی جائے گی. تو بہرحال اس کی وضاحت میں نے چاہی کہ میں کر دوں کہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن ہوگی اور مجرموں کو صحیح معنوں میں ان کے عمل کے مطابق, ان کے جرم کے مطابق قرار واقعی سزا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا. ہاں عدل اجتماعی دنیا میں قائم ہو تو رب کائنات نے ایسے ظالم لوگوں کی سزائیں دنیا میں بھی رکھی ہیں. قاتل کی سزا قتل ہے, ہاتھ کاٹے جائیں گے چوروں کے, کسی کی عزت اور آبرو کو بٹا لگانے والوں کو رجم بھی کیا جائے گا, کوڑے بھی لگائے جائیں گے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل سزا قیامت کے دن ہوگی. تو بہرحال یہ پچھلی گفتگو کا میرا حاصل تھا. یہ ہمارے تین بنیادی عقائد ہیں, توحید, اس کائنات کا رب, کائنات کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی بندگی کی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس سے امید لگائی جائے, اسی کا خوف ہو, اسی سے دعا کی جائے. اسی طرح رسالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی, آخری رسول, آپ پر نازل ہونے والا یہ قرآن محفوظ ہے, مکمل ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا, لہذا ان باتوں کا اقرار کرنا یہ ایمان بے رسالت ہے. اور نمبر تین, آخرت کی زندگی پر یقین, وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت میں یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا میں. اب آئیے, اسلام ہمیں جو نظام عبادت دیتا ہے, یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہو گئی بنیاد. بنی الاسلام علی خمس میں کلمہ شہادت کی وضاحت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی. مسلم شریف کی روایت میں چار ارکان اسلام کا تذکرہ مزید آتا ہے. نمبر ایک, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا جو بھی صاحب زکوٰۃ ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ گویا چار پلر ہیں. اب ایمانہ سے ہی تجویز دی اللہ کے رسول نے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے فاؤنڈیشن پلر، بیسمنٹ، پھر اسی سے اٹیچ ہوتے ہیں، یہ چار پلر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جس جو اصل میں عمارت کی مضبوطی دی اصل بنیاد ہوتے ہیں. لہذا یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ در حقیقت یہ ارکان اسلام ہیں. اب آئیے ذرا ارکان اسلام کی اہمیت اور اس کی حکمت سمجھ لیجئے. رکن یا ارکان عمارت کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں، اصل مطلوب نہیں ہوتے. اگر آپ نے چھت نہیں ڈالنی تو پھر اس پلر کی ضرورت کیا ہے؟ اگر چھت ڈالنی ہے تو پلر کھڑے کرنے ہوں گے. تو چھت ہے اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اسلام کے معنی فرما برداری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے گردن کو جھکا دینا. لہذا پہلی چھت اسلام ہے. اسلام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چار پلر عطا فرمائے. لہذا اب ان کی جو ریلیونٹ اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار پلرز میں سے اہم ترین پلر قرار دیا صلاۃ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے اس کو گرا دیا، منہدم کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین ہی کو گرا دیا. گویا چھت پوری کی پوری گر گئی کہ اگر پلر ہی نکال دیا جائے. لہذا اہم ترین پلر، رکن رکین کہہ لیجئے، وہ ان ارکان اسلام میں صلاۃ ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، حضور نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس کسی نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، فقط کفر، اس نے کفر کیا. گویا یہ روش کافرانہ روش ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کو معلوم ہے کہ فلاں وقت ہو چکا ہے نماز کا، لیکن اپنے دنیاوی دھندوں میں پھنسا رہا اور نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا. یہ روش کافرانہ روش ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق قرار دیا، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی شے یہ نماز. لہذا انشاءاللہ مزید گفتگو اس پہ جاری رہے گی. البتہ صرف اہمیت کے حوالے سے دوسرا نقطہ عرض کروں، قرآن حکیم میں 700 سے زیادہ مقامات پر رب کائنات نے صلاۃ کا تذکرہ فرمایا، اس کی اہمیت بیان فرمائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس کو قائم کرنے کا حکم دیا. لہذا اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں مسلمان پانچ وقت باجماعت نماز کے لیے جمع ہو رہے ہوں، وہ اسلامی معاشرہ ہے. اور جہاں مسلمان مسجد میں حاضر نہیں ہو رہا، پانچ وقت باجماعت نماز ادا نہیں کر رہا، وہ مسلمانوں کا ایک معاشرہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان میجورٹی میں ہو، اسلامی معاشرہ ہرگز نہیں. اسلامی معاشرے کا پہلی علامت، پہلی سمٹم یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ لازمان مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کو کتنی اہمیت حاصل تھی. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، قرآن حکیم منافقین کا تذکرہ کرتا ہے. اس زمانے میں منافق بھی جو تھا، کٹر منافق، پکا منافق، وہ بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے پر مجبور تھا. کیونکہ جو شخص مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا اسلام بھی معتبر نہیں. لہذا مجبوراً وہ نماز کے لیے آتے تھے. ان کی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. سورہ نساء میں اللہ پاک نے منافقین کی کیفیت یہ بیان فرمائی کہ وہ نہیں آتے نماز پڑھنے مگر بہت ہی سستی کے ساتھ، کسلان مندی کے ساتھ. اور آتے کیوں ہیں؟ يُرَاؤُنَ النَّاس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیونکہ اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو اسلامی معتبر نہیں. تو کیا بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پکے منافق تھے وہ بھی بہرحال مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے, اور ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہماری میجورٹی مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بڑا دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں. پارٹیشن سے پہلے ایک جگہ تھی ہندوستان کا واقعہ آیا, بزرگ بتائیں گے کس جگہ ہے, البتہ ہے ذرا دلچسپ واقعہ. ایک ایسا پلاٹ تھا جس پہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا. ہندو یہ کہتے تھے یہ ہماری جگہ ہے اور ہم یہاں مندر بنائیں گے, مسلمانوں نے کہا نہیں ہماری جگہ ہے ہم یہاں مسجد بنائیں گے. بہرحال پہلے یہ اختلاف رائے آپس میں, اور بالآخر ہندو جو تھے وہ کورٹ میں چلے گئے, اور مسلمانوں کو یہ اندازہ تھا کہ اگر کورٹ میں یہ بات گئی تو وہاں پر جو انگریز بیٹھا ہے وہ ہندوؤں کو فیور کرے گا. لہذا ہوا کیا, محلے کے مسلمان نوجوان جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کورٹ میں جو بات جائے گی تو جائے گی, ایسا کرو ساری رات محنت کر کے ہم جمع کرتے ہیں پیسہ وغیرہ اور دیگر چیزیں اور مسجد بنا دیتے ہیں. لہذا تمام لوگوں نے راتوں رات وہ مسجد بنا دی, صبح اٹھے تو وہاں مسجد تیار. اب ظاہری بات ہے مسجد بن گئی تو اس کو نہیں ڈال سکتے. لہذا علامہ اقبال نے جو شعر کہا اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے, مسجد شب بھر اس کا نام ہے, آج بھی غالباً رہی ہوگی. علامہ اقبال نے جو شعر کہا وہ ہماری غمازی کر رہا ہے بیسیکلی ہمارے اس کا تعلق مال مسجد, کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بہرحال یہ کیفیت اس وقت ہماری ہے کہ مسجد سے الحمدللہ محبت ہے, اس کا تقدس, لیکن اس کو آباد کرنا, پانچ وقت باجماعت نماز کے لیے حاضر ہونا, یہ اکثر و بیشتر ہماری کیفیت نہیں الا ماشاء اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شخص پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے, خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز, یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. مومن ہونے کی علامت مسجد میں حاضر ہو کر پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق وہ ہیں جن پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں, فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے, تو بیمار ہو چاہے کسی بھی کیفیت میں ہو لیکن گھسٹ گھسٹ کر آئیں گے اور مسجد میں نماز ادا کریں گے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, یہ مانگنے کی چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ آتا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, جہاں کہیں بھی حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے, اور مسلمان مردوں پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. الا صرف یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر بہت زیادہ بیمار ہو کر مسجد میں آ ہی نہیں سکتے تو ایکسیپشن ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو بیان کرتے ہوئے بھی کبھی کبھار خوف آتا ہے, ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہیں کرتے, اگر مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ یہاں کسی اور کو کھڑا کر کے امامت کے لیے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. اب یہ سٹیٹمنٹ, یہ قول جناب نبی کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, لیکن اتنے سخت الفاظ اس لیے آئے ہیں کہ در حقیقت نماز ہمارے دین کی جڑ ہے, بنیاد ہے, اہم ترین پلر ہے. لہذا اللہ پاک سے بار بار مانگتے رہنے کی توفیق, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا اگلا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز قائم کیوں کی جائے، حکمت نماز کیا ہے، حکمت صلاۃ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا، سورہ طہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس سورت کے مطالعے سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کرنا اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. گویا نماز کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرما دیا. نماز کی حکمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، در حقیقت یہ مقصد ہے نماز کا. نماز میں جب ہم آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اس کو ریکال کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو رینیو کرنا، یہ ہے نماز کا مقصد. اور بھی ہم دی تعالیٰ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں اپنا مقصد تخلیق ہم ریکال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ ہے نماز کا اصل مقصد. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ عظیم تر مقصد جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، عبادت، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا محبت کے جذبے سے، یہ ہے عبادت. اس کا ایک یقینی ذریعہ یہ نماز ہے. جب ہم نماز میں حاضر ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں یا طہارت وغیرہ کے ہم جو مراحل ہیں اس کو طے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، پھر مسجد میں آ کر مسجد کا تقدس اگر ہمارے دل میں ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن ایک اور تلخ حقیقت بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر یہ نماز محض عادت بن جائے، عبادت کے بجائے عادت بن جائے، تو وہ مقاصد جو اصل اس عبادت کے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتے. لہذا یہ عادت نہیں بننی چاہیے. ہر نماز میں ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر اس احساس کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو پھر ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکیں. تو بہرحال نماز کے اصل مقاصد وہ ہمارے ذہنوں میں ہوں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نکو سے بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح زمین تازہ کریں. اگر واقعہ یہ ہے کہ نماز صحیح حکمت کے ساتھ قائم کر لی جائے، تو رب کائنات فرماتا سورہ عنکبوت میں، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز یقیناً انسان کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص نماز پڑھنے والا ہو وہ جھوٹ بولے، وہ دھوکہ دے، وہ بے حیائی کا کوئی کام کرے، ممکن ہی نہیں. ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ سر، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں، ماتھے پر نشان بھی ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا تجربہ ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نماز انسان کو بے حیائی سے، فحاشی سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نماز اگر صحیح حکمت کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ پڑھی جائے تو روکے گی، ورنہ یہ محض عبادت ہے، یہ محض ایک عادت ہے. جیسے اقبال ہی نے کہا، میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ نماز ایک فارمیلٹی، ایک رسم بن گئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام کو اس کی صحیح روح کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا انشاءاللہ، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں اسلام بنیادی عقائد بھی دیتا ہے اور ارکان اسلام بھی دیتا ہے. اور آج انشاءاللہ آج الحمدللہ صلات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.